إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے درس میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ ایک اجمالی عقیدہ بیان کیا تھا اور چند قاعدے بیان کیے تھے جن کے ذریعے سے اس عقیدہ کو آسانی سے مسلمان سمجھ سکے اور آج کے درس میں ہم تفصیل سے اس عقیدے کا درس کا آغاز کرتے ہیں. عام کتابوں میں جس نے بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی کتابیں لکھی ہیں سب سے پہلے ارکان ایمان کے بارے میں وہ بات شروع کرتے ہیں, لیکن کیونکہ کلمہ توحید ہمارے دین کی بنیاد ہے اور کلمہ توحید ہی میں امت اسلامیہ میں خاص طور پر آج کل کے دور میں اسی کلمے کی بنیاد پر ہی اختلاف ہے, تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آج کے درس کا آغاز کلمہ توحید سے کیا جائے. اور جب ہم انشاءاللہ ارکان ایمان بیان کریں گے, اللہ تعالیٰ پر ایمان کے رکن جب بات کریں گے, پھر بھی کلمہ توحید کو انشاءاللہ تھوڑی دیر دوبارہ بیان کریں گے, لیکن آج کے درس میں کلمہ توحید کا مفہوم بیان کرتے ہیں. اور اس میں تقریباً 8-10 ہیڈنگز ہیں جو میں نے تیار کی ہیں, اس کے مطابق بات کرتے ہیں. اور آپ یہ جان لیں کلمہ توحید بغیر علم کے ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب بانتے ہیں العلم قبل القول والعمل, علم قول اور عمل سے پہلے, اور دلیل کے طور پر یہ آیت بیان کی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. تو جب اللہ تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا چاہیے, اس کا علم حاصل کرنا چاہیے, محض زبان کا قول کافی نہیں, کیونکہ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ پکا مومن ہے, اس کے بعد وہ کچھ بھی کرتا رہے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ بات درست نہیں, جیسے انشاءاللہ ابھی دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے کلمہ توحید, یہ موضوع جو ہے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ موضوع جو ہے دو لفظوں پر مشتمل ہے, کلمہ اور توحید. کلمہ کا مطلب عربی زبان میں یاد رکھیں, ہم جو ترجمہ کرتے ہیں لفظ کا ہی کرتے ہیں, لیکن کلمہ کا ایک لفظ سے زیادہ وسیع مفہوم ہے. عربی زبان میں کلمہ حرف کو بھی کہتے ہیں, کلمہ لفظ کو بھی کہتے ہیں, اور کلمہ جملے کو بھی کہتے ہیں. حرف کی مثال فی حرف جر, لیکن عربی زبان میں اسے کلمہ بھی کہتے ہیں, کیونکہ جو حروف ہیں عربی زبان میں دو قسم کے ہیں, ایک تو وہ حرف جس کا کوئی مفہوم نہیں, معنی نہیں, جیسے الف با تا ثا, یہ حرف ہیں لیکن کوئی اس کا معنی نہیں ہے. دوسرے قسم کے حرف جو ہیں اس کا معنی ہے, جیسے حروف الجر ہیں من الى عن على في الباء الكاف, یہ سب جو ہیں اس سب جتنے بھی حروف ہیں ان سب کا معنی ہے. تو عربی زبان میں ان حروف کو لفظ کہا جاتا ہے, کلمہ کہا جاتا ہے. اور عام الفاظ جو اسے ہم جانتے ہیں عربی زبان کے اسے کلمہ کہتے ہیں. اور جو جملے کی مثال وہ ہے لا الہ الا اللہ, مثلا فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ ابراہیم میں مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة, كلمة طيبة, كلمة طيبة اس میں مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ کلمہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کلمہ حرف کو بھی کہا جاتا ہے، لفظ کو بھی کہا جاتا ہے، اور جملے کو بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھیں. اور جملے کی مثال لا الہ الا اللہ ہے. توحید مصدر ہے، وحد یوحد توحیدا، اور یہ لفظ واحد سے لیا گیا، اور اب سب جانتے ہیں واحد کسے کہتے ہیں، نمبر ایک. اور شرعی مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا. اور جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ربوبیت کا حق، الوہیت اور عبادت کا حق، اور اسماء و صفات کا حق، یہ تین حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ رب ہے، اور رب کہتے ہیں جس میں تین صفات پائی جائیں، خالق، رازق، تدبیر کرنے والا. اور تدبیر کرنے والے میں مالک، مشکل کشا، حاجت روا، زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، یہ سب شامل ہیں. تو ربوبیت کی یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے. خالق اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اگر رزق دینے والا کوئی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اگر نفع نقصان کا کوئی مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا، حاجت روا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسے کہتے ہیں توحید الربوبیہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ربوبیت کے حق میں. اور یہ حق جب ہم کہتے ہیں توحید الربوبیہ، یہ حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. جب ہم حق کسی اور کو دیتے ہیں تو پھر واحد نہیں رہتا، پھر دو ہو جاتے ہیں، جب تیسرے کو دیتے ہیں پھر یہ تین ہو جاتے ہیں. تو توحید کہاں ہے؟ توحید تو ایک سے لیا گیا لفظ ہے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا ہے. جو دوسرا حق ہے توحید، توحید کا توحید الالوہیہ، جسے عبادت کہتے ہیں. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، یہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ان عبادات میں، یعنی یہ جو جتنی بھی عبادات ہیں یہ سب کے سب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی طریقے سے دعا ہے، پکار ہے، یہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اسے کہتے ہیں توحید الالوہیہ یا توحید العبادہ. اور تیسری قسم کی توحید جو ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، للہ الاسماء الحسنی، اور صفات الکمال ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں جو کمال اور بلندی کے درجے پر ہیں، اور یہ صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، ان صفات میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے. تو یہ توحید کا مطلب ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کا لفظ جو ہے، یاد رکھیں، توحید کے لفظ سے قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور یہ فرما کر بھیجا کہ آپ ان لوگوں کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس علم ہے. فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دوسری روایت میں آیا ہے الا ان یوحد اللہ. تو یوحد کا لفظ اس حدیث میں آیا ہے، توحید کا لفظ حدیث میں ہے. اور توحید کا جو مفہوم ہے، جو مفہوم ہے، وہ اس لا الہ الا اللہ کے اندر ہے. آئیے دیکھیں کہ اس لا الہ الا اللہ سے واحد کہاں سے ملتا ہے ہمیں. توحید تو واحد ہی واحد سے ہے نا. اب لا الہ الا اللہ میں واحد کہاں نظر آتا ہے؟ واحد کا لفظ تو نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ میں ہمیں ثابت کرنا ہے واحد، توحید کو ثابت کرنا ہے. اگر میں یہ کہوں اس کمرے میں یا اس کلاس روم میں استاد موجود ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. اچھا اگر میں یوں کہوں سوائے استاد کے اس کمرے میں کوئی بھی نہیں، تو استاد کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یعنی اکیلا استاد ہے اور کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ چنے، اور یہ اس دین کی بنیاد ہے، دین اسلام، جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ الفاظ چنے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کہتے، یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کیوں چنے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں عبادت کے لائق، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے. ذہن میں آتا ہے کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کسی کے ذہن میں نہیں. ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گوار ہے، عالم ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی ذات عبادت کے لائق ہے. کیونکہ پہلے لا الہ مکمل انکار، ہر معبود کا انکار. اگر نبی ہے وہ عبادت کے لائق نہیں، اگر فرشتہ ہے وہ عبادت کے لائق نہیں، اگر ولی ہے، بزرگ ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں. جب تک عبادت کا انکار نہیں کرتے کہ اس عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، پھر آپ اقرار کرتے ہیں الا اللہ. اسے کہتے ہیں التصفیہ قبل التحلیہ. آپ نے نئے کپڑے پہننے، عید کے بغیر غسل کے آپ کپڑے نہیں پہنتے. کیوں نہیں پہنتے؟ پہلے صفائی پھر خوبصورتی. تو پہلے دل کو صاف کر لیں ہر معبود سے، کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا، اس کے بعد اس دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ڈال لیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ. جب یہ واضح مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا، تو امت میں اختلاف کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں ہی اختلاف ہے. دیکھیں، یہ سب جانتے ہیں، اس میں کس کا اختلاف نہیں، کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ تعالیٰ واحد الہ ہے، واحد کا لفظ بیچ میں آ گیا نا. اختلاف الہ کے مفہوم سے ہوا، الہ کا کیا مطلب ہے، اور اسی کی بنیاد پر اختلاف ہوا. میں پانچ مشہور قول بیان کرتا ہوں، پانچ، اور بھی اقوال ہیں جو زیادہ مشہور ہیں، وہ پانچ ہیں. نمبر ایک، کچھ لوگوں نے الہ کا مطلب موجود کا لیا، موجود، اور یوں ترجمہ کیا لا الہ الا اللہ کا لا موجود الا اللہ. الہ کا مطلب موجود ہے، اور جب ترجمہ بیان کرتے ہیں یا مفہوم بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ. اور یہ صوفی حضرات، خاص طور پر بریلوی اور بعض دیوبندی حضرات بھی اس مفہوم کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. اور اس کی دلیل میں دیکھیں اسرار حقیقی، ایک کتاب ہے، یہ معین الدین چشتی نے ایک خط لکھا اپنے خلیفہ خاص قطب الدین بختیار کاکی کے نام، اور یہ اسرار حقیقی کے نام سے یہ موجود ہے. اس میں وہ عجیب و غریب اسرار بیان کیے ہیں جو ایک عقل مند مسلمان کے ذہن میں کبھی نہیں آ سکتے. نہ اگر کوئی پاگل ہے تو سمجھ سکتا ہے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ اس میں ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جو کوئی مسلمان سننے کا گوارا نہیں کرتا. میں صرف کلمہ توحید پہ بات ہو رہی ہے تو توحید کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اس خط کے جو شروعات اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ، اور یہ شروع میں بیان کرتے ہیں کہ کشف کے ذریعے سے انہیں یہ علم موصول ہوا، کشف کے ذریعے سے، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست انہیں یہ باتیں بیان کی ہیں. اور اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، یہ سب موجود، حضرت عمر نہیں تھے، اور کچھ چند باتیں بیان کر رہے تھے. جو ہی حضرت عمر داخل ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو یاد رکھیں، حضرت حسن حسین کی عمر کتنی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی؟ 7 سال، 6 اور 7 سال کا بچہ یہ باتیں سمجھ رہا ہے. جو ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں. صاحب کو تعجب ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے، ان سے کیوں چھپائی؟ جب وہ چلے جاتے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر شیر خور بچے کو سخت غذا دی جائے تو وہ ہضم نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ابھی پختگی حاصل نہیں ہوئی، یہ علم جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ نہیں سمجھ سکتے، یہ تو باطنی علم ہے، اس کو سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں. 7 سال کا بچہ سمجھ سکتا ہے لیکن حضرت عمر بن الخطاب نہیں سمجھ سکتا. اور ہمیشہ ہم یہی بات کرتے ہیں، جو بریلویت ہے اس کی بنیاد شیعت سے آئی ہوئی ہے. کچھ لوگ اس مخالفت کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے. جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ باتیں سمجھ سکتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے. سب سے پہلے جو بات اس میں ارکان اسلام کی وضاحت کی گئی ہے، سب سے پہلے جو رکن ہے توحید کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ توحید کا مطلب ہے، تو اس کو نیچے کر دوں میں پھر تھوڑا سا. اسرار حقیقی میں وہ اجمع الدین چشتی کا لا الہ الا اللہ کا جو ترجمہ ہے وہ اس طریقے سے ہے، سوائے ذات وحدہ لا شریکہ کے دنیا میں کوئی نہیں، اور محمد سوائے ذات وحدہ لا شریکہ کے دنیا میں کوئی موجود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے، اور بریلوی حضرات اس ترجمے پہ ان کا اتفاق ہے کہ یہی ترجمہ ہے. دوسری جگہ تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بسطامی، تذکرۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، فرید الدین عطار اس کے مصنف ہیں، اس میں عجیب و غریب قصے ہیں. ایک قصہ میں نے اس کے حوالے سے چنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بایزید بسطامی سے ایک شخص نے سوال کیا، عرش کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں ہوں. پھر کہا کرسی کیا ہے؟ کہا میں ہوں. اسے تعجب ہوا، کہ آپ سے پہلے اور بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیا ہے؟ کہا وہ بھی میں ہوں. اسے پھر تعجب ہوا، عجیب سی بات ہے. کہا قیامت کے دن لوگ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ تو آپ ہیں. بایزید بسطامی جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں، میں قسمیہ کہتا ہوں کہ پوری کی پوری کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اور جو شارح ہے، نیچے شرح لکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ الفاظ بایزید بسطامی نے اس وقت کہے تھے جب اس نے کہا انا الحق، نعوذ باللہ، کہ میں حق ہوں، کہ میں اللہ ہوں، اور اللہ کے جھنڈے کے پوری کی پوری کائنات ہوتی ہے. اس کا رد نہیں کیا لیکن اس کی مزید تشریح بیان کر کے اس قول کو پختہ کیا. جب پوری کائنات اللہ تعالی ہے، جب کلمے کا مطلب لا موجود الا اللہ ہے، تو یہی ثابت ہوتا ہے اس بات سے کہ ہر چیز اللہ ہے. جب پورے موجود میں جو کچھ موجود ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے، تو پھر درخت، درند، پرند، جن، انس، فرشتے، یہ سب کو سب اللہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. اور ایک شعر آپ سب سنتے آئے ہیں محمد یار گڑھی کا، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں. محمد کو جب تک خدا نہیں مانو گے اب دغا باز ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے ہو، تم محمد کو خدا ماننا ہی پڑے گا. یہ ہے وحدت الوجود. وحدت الوجود کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ حل ہو چکے ہیں. جیسے آپ پانی میں نمک حل کر کے دیکھ لیتے ہیں، نمک کا وجود نہیں رہتا، اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو ہر چیز پہ حل ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ. عیسائیوں کے 3 خدا ہیں، ہندوؤں کے 33 کروڑ، اور بریلویوں کے انگنت. کیوں؟ کیوں جب اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو چکے ہیں تو ہر چیز اللہ ہے. اس لیے ابن عربی ایک اپنے مشہور شعر میں کہتے ہیں، مل کلب والخنزیر الا الہنا، نعوذ باللہ. انسان یہ کیا باتیں کروں، کہاں تک ہم یہ بات بیان کروں؟ جب سب کچھ اللہ ہے، وہ یہ شخص یہ کہتا ہے اور بڑے سینہ تان کے کہتا ہے یہ کتا اور خنزیر بھی نعوذ باللہ ہمارا رب ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم، ہندو کبھی نہیں کہے گا کہ رام کتا ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. ہندو کبھی نہیں کہے گا کہ کرشنا سور اور خنزیر ہے. لیکن کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو اپنا کلمہ کو مسلمان سمجھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہے. آگے بھی دو تین مثال ہیں, اتنے پہ میں اکتفا کرتا ہوں. دوسرا جو مفہوم ہے الہ کا, اب سب جانتے کہ یہ مفہوم پہلا جو ہے لا موجود ہے الا اللہ, یہ باطل مفہوم ہے, اس کو تو عقل ہی نہیں مانتی. کیونکہ اگر یہ سچ ہوتا تو فرعون اور موسیٰ میں کیا فرق تھا؟ کوئی فرق ہے؟ تو کوئی فرق نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے دشمن میں کیا فرق ہے؟ مشرک اور مومن میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. پتھر, درخت, درند, پرند, رام, کرشنا, اللہ, اس میں کیا فرق ہے؟ سب کے سب ایک ہی موجود ہے, تو سب کے سب ایک ہے. تو یہ بالکل بے بنیاد غلط بات ہے. دوسرا مفہوم جو ہے الہ کا, مطلب کچھ لوگوں نے سمجھا. اچھا ایک میں اور بات بھی بتاؤں, کچھ ساتھی سمجھتے ہیں کہ وحدت الوجود صرف بریلیوں کا عقیدہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بریلوی اس عقیدے کو ظاہراً بیان کرتے ہیں واضح طور پر, لیکن دیوبندی بھی اس عقیدے کے قائل ہیں لیکن چھپاتے ہیں. اس کی مثال میں فضائل اعمال میں باب ذکر میں اس کے تیسرے حصے میں محمد زکریا صاحب لکھتے ہیں, عبد الرحیم شاہ عبد الرحیم کے خدام میں سے ایک خادم تھا جو کئی روز استنجا کے لیے نہیں جاتا کیونکہ اسے ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دیکھیں ہیر پھیر کی بات نہیں ہے, یہ بچے بھی سمجھ سکتے ہیں, واضح الفاظ ہیں, اردو میں لکھے ہوئے ہیں. استنجا کے لیے نہیں جاتا تھا, کیوں نہیں جاتا تھا؟ اسے ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. کہاں استنجا کرے گا وہ؟ کوئی جگہ اللہ سے خالی ہی نہیں تو کہاں وہ استنجا کرے گا؟ نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ عقیدہ موجود ہے لیکن یہ چھپا ہوا عقیدہ ہے. جب ان سے بات ہوتی ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں, کہتے یہ کفری عقیدہ, ہمارا عقیدہ نہیں, یہ بریلوں کا عقیدہ ہے جو مشرک ہیں. اگر یہ ان کا عقیدہ ہے تو یہ الفاظ کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ اس کو آج ہی نکال دو اپنی کتاب میں سے. کوئی گھر خالی نہیں ہمارے ملک میں اس کتاب سے. فضائل اعمال ہر گھر میں پائی جاتی ہے تقریباً, اس میں یہ کفری الفاظ, یہ کفر موجود ہے. یاد رکھے جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں, وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس میں اتفاق ہے علماء کا, اجماع ہے. دوسرا مفہوم جو ہے الہ کا, کچھ لوگوں نے یہ سمجھا الہ کا مطلب ہے خالق, رازق, مدبر, یعنی رب. یعنی جب ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کو تو یہ کہتے ہیں لا رب الا اللہ, یعنی لا خالق الا اللہ, لا رازق الا اللہ, لا مالک الا اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. اور یہ بھی مفہوم درست نہیں. کیوں؟ اور اس مفہوم کی طرف گئے ہیں پچھلے زمانے میں مشرکین عرب, ابو جہل ابو لہب. یہ ابو جہل ابو لہب کا عقیدہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, جانتے ہیں. ابو جہل بھی کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ, ابو لہب بھی پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ, لیکن جب اس کا مفہوم بیان کرتے تو یہ کہتے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں, کوئی رازق نہیں, کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. ان کا یہ ایمان تھا. بتوں کو کیوں پوچھتے ہو پھر؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم تو ان کو ایک ذریعہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے, نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. حقیقتا تو رب اللہ تعالیٰ ہی ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت جو ہے سامنے ہے, حبل ہے, لات ہے, عزہ ہے, جتنی بھی بت ہیں یہ پیدا کرنے والے نہیں, یہ بت کہاں پیدا کر سکتے ہیں. لیکن یہ نیک اور صالح لوگ تھے, جیسا کہ تفصیل سے بیان ہوگا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے صحیح بخاری میں یہ مسئلہ حل کر دیا. کیونکہ عجیب سی بات ہے, دیکھیں عرب کوئی پاگل لوگ نہیں تھے, سمجھدار لوگ تھے, عقل والے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ امی تھے, صحرا میں رہتے تھے, لیکن عقل کے تیز تھے, اس کی گواہی پوری دنیا دیتی ہے. لیکن ان کی عقل میں بات کہاں سے, ایک بت کے سامنے سجدہ کرنا, یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ بات ان کی عقل میں شیطان نے دھیرے دھیرے سے ڈالی. اور سورت نوح کی تفسیر آیت نمبر 23 کی تفسیر میں صحیح بخاری میں موجود ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ بات موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس مسئلہ کا حل بیان کر دیا کہ یہ نیک اور صالح لوگ تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں، ود سواع یغوث یعوق و نصر، یہ جو پانچ بت ہیں اصل میں بت نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، یہ نیک اور صالح لوگ تھے، ایک ہی وقت میں ان کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا، اور دھیرے دھیرے سے ان کی قبر پر جا کے مجاوری کی سب سے پہلے، اس کے بعد پتھر نصب کر دیے، اور اس کے بعد جب علم جاتا رہا، یہ روایت کے الفاظ ہیں، جب علم جاتا رہا لوگوں نے ان کی عبادت کی، تو قبر پرستی کی بدعت سے، قبر کی مجاوری کی بدعت سے بات شروع ہوئی، اور شرک اکبر بت پرستی کی طرف یہ بات جا کے پہنچی۔ تو لا خالق لا رازق لا مدبر الا اللہ، یہ مفہوم بھی غلط ہے، یہ ابو جہل کا مفہوم تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق رازق نہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کو یہ جا کے بات بیان کرو کہ تمہارا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے؟ کیا خیال ہے، اس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ ایک ہی مقصد ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ایک ہی مقصد ہے بس، کیا مقصد تھا؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سورۃ الشعراء آپ دیکھیں، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے بیان کیے ہیں، ایک ہی میسج ہے سب کا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو یہی مقصد ہے۔ ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ سب کا مشترکہ میسج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جانتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے والی ذات دوسری ہے، اور جب وہ سورہ غور کرتے پوری کائنات میں پتہ چلتا ہے اس کا پیدا کرنے والا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور بھی نہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے پھر ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ تھا تکبر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن مجید میں، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، سبحان اللہ، جحدوا بها، بها کیا؟ کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ، انکار کیا لیکن اپنے اندر انکار نہیں کر سکے، دل سے وہ مانتے تھے، دل سے فرعون بھی مانتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، لیکن یہ دعویٰ کر بیٹھا انا ربکم الاعلا، جب تم سب سے بلند رب ہو تو تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اس لیے اس کے دل میں یہ بات آئی، واستيقنتها انفسهم، کہ واقعی میرا بھی کوئی رب ہے، لیکن ظلما وعلوا، ظلم کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ اپنے اس عقیدے سے باز نہ آیا، اور یہی عقیدہ کچھ میں نے دیوبندیوں کی بات کی تھی، یہ قریش کا بھی عقیدہ تھا، ابو جہل ابو لہب کا، اور دیوبندیوں کا بھی آج یہی عقیدہ ہے۔ تبلیغ جماعت والے کیا کہتے ہیں، ان کا ایک مشہور نعرہ ہے، ہمارے ساتھ کوئی ہیں تبلیغ جماعت والے؟ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور بندوں سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ نعرہ ہے نا، ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے، ذرا غور کیا اس پہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ توحید ہے، یہ کوئی شک نہیں، کس قسم کی توحید ہے؟ توحید ربوبیت، یعنی دوسرے الفاظ میں نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں، اور لوگوں کو یہی سبق جا کے سکھاتے ہیں، جو سبق فرعون کو بھی آتا تھا، ابو جہل کو بھی آتا تھا، ابو لہب کو بھی آتا تھا، سب جانتے ہیں کہ اب جانتے ہیں کہ ابو جہل کو پتا تھا کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر انسان کو پتا ہے، مسلمان کی ہر انسان کو پتا ہے کہ اس کا نفع نقصان کا مالک اس کی اپنی ذات نہیں ہے، کوئی اور ذات ہے۔ تو لوگوں کو یہ دعوت دینا تحصیل حاصل ہے، لوگوں کو آج اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جا کے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، واحد خالق ہے، واحد رازق ہے، اور واحد مدبر ہے، وہ سب جانتے ہیں، اللہ کی قسم یہ بریلی بھی جانتا ہے جو کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا علی مشکل کشا، وہ بھی جانتا ہے کہ اس کے رزق دینے والا نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ نعرہ غلط ہے، مجھے تعجب ہوا، ابھی جو آگے مفہوم آئے گا اس میں بھی، فضائل اعمال میں کلمہ طیبہ کا جب میں نے مفہوم پڑھا، لکھا وہاں پر دوسرا مفہوم جو ابھی میں بیان کرتا ہوں، وہ اس میں ظاہراً تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جو اس کا مفہوم ہے وہ اس سے جا کے ملتا جلتا ہے، اور وہ تو وجود سے جا کے ملتا جلتا ہے، تو دوسرا مفہوم بھی غلط ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رازق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی خالق نہیں، یہ مفہوم بھی غلط ہے. تیسرا مفہوم الہ کا، کچھ لوگوں نے سمجھا الہ کا مطلب ہے حاکم، حاکمیت، اور یوں کلمہ کو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی لا حاکم الا اللہ. اور یہ پاکستان میں ابو الاعلی مودودی اور مصر میں حسن البنا و سید قطب، جسے دو مشہور جماعتیں نکلی ہیں، پاکستان میں جماعت اسلامی اور مصر میں اخوان مسلمین، اور جیسے اور بھی لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، ان کا یہ نعرہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن و انس کو کیوں پیدا کیا، کیوں پیدا کیا تو بتائے نا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعبدون کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کے لیے، اور عبادت بغیر توحید کی ہو سکتی ہے؟ اسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الا ليعبدون یعنی یوحدون، صرف و صرف توحید کے لیے. لیکن ابو الاعلی مودودی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو صرف اور صرف خلافت کے لیے پیدا کیا، خلافت برپا کرنے کے لیے، اور یہ معنی کی تحریف ہے. یعبدون کہاں اور خلافت کہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہونا چاہیے. یہ پوری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا؟ الا لیعبدون. اور حاکمیت عبادت کا حصہ ہے، پوری عبادت نہیں، یاد رکھیں. خلافت، حاکمیت، توحید حاکمیت، یہ حصہ ہے توحید ربوبیت کا، توحید عبادت کا، توحید اسماء و صفات کا. جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے سے فیصلہ کرنا، تینوں توحید اس میں پائی جاتی ہیں. توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا، یہ ربوبیت کا حصہ ہے. اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ عبادت کرتا ہے اس طریقے سے، تو اس جزئیے سے توحید عبادت بھی ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں الیس اللہ باحکم الحاکمین، اور الحکم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، حکمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو توحید اسماء و صفات اس میں آ گئی. ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں، جب ہم یہ رد کرتے ہیں کہ یہ مفہوم غلط ہے لا الہ الا اللہ کے، لا حاکم الا اللہ کے، حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے، بات کو سمجھنا چاہیے. کلمہ کا مفہوم یہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف اس لیے نہیں بھیجا تاکہ لوگوں کو یہ بات جا کے بتاؤ کہ یہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، بلکہ صرف اس لیے بھیجا کیوں؟ عبادت کے لیے. یہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور حاکمیت جز ہے عبادت کی، پوری عبادت نہیں. اس کے ایک مثال میں ایک شخص قبر کا طواف کرتا ہے لیکن حدود میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ کرتا ہے، کیا خیال ہے آپ کو، وہ درست کام کر رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہی کام کر رہا ہے؟ جو پیر و بزرگوں اور ولیوں میں مشکل کشائی کا عقیدہ رکھتا ہے، اگر وہ چور کے ہاتھ کاٹے اور زانی کو کوڑے مارے یا سنسار کرے تو کیا کہیں گے ہم؟ اسے توحید حاکمیت کو پورا کیا؟ کبھی نہیں. اس لیے سب سے پہلے توحید العبادہ، اور اسے پہ جھگڑا ہوا، اور انشاءاللہ یہی تفصیل سے بیان کریں گے. تیسرا مفہوم، چوتھا مفہوم جو لا الہ الا اللہ کا، الہ کا جو چوتھا مفہوم ہے، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا الہ کا مطلب ہے معبود. یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ، اور یہ اکثر دیوبندی حضرات اور عام لوگوں کا بھی یہی نظریہ ہے. جو دیوبندی نہیں بھی ہیں، دوسرے ہیں، شوافع ہیں یا مالکی ہیں یا دوسرے، عام لوگوں کا، اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں ان کا، جو حق تھوڑا قریب ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ. یہ سچ ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں. اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر. بھائی کہتے ہیں کہ بات درست اس لیے نہیں کہ جھوٹے معبود بھی تو موجود ہیں، ہر دور میں موجود رہے ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں، لوگوں نے بتوں کی عبادت کی، درختوں کی عبادت کی، فرشتوں کی عبادت کی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کی، عیسائی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ عیسائی علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور بزرگوں کی عبادت لوگوں نے کی اور آج بھی ہو رہی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں لا معبود الا اللہ، اس کا مطلب ہے یہ سب کے سب اللہ ہیں. دوسرے الفاظ میں وحدت الوجود کی بو اسے آتی ہے، نہیں لا معبود الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. اگر یہ مفہوم اس طریقے سے لیا جائے تو جتنے بھی معبود آ چکے ہیں اور موجود ہیں وہ سب کے سب عبادت کے لائق ہیں. وہ یہ بات بالکل غلط ہے. اس لیے ایک قید لگانا بہت ضروری ہے، اور یہی پانچواں جو مفہوم ہے الہ کا، معبود بحق، سچا معبود، حق معبود. لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق، لا معبود بحق الا اللہ. ہم نے دعویٰ تو کر لیا کہ یہی سچا مفہوم اور صحیح مفہوم ہے. ہمارا دروس کا جو ٹائٹل ہے کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اب قرآن اور حدیث کی روشنی سے اپنی اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہی صحیح مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ. قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ فرمایا ہے، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین قریش کو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو انہوں نے انکار کیا. آپ جانتے کیوں انکار کیا؟ انہیں اس کلمے کا مفہوم اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا، جو آج کل کے بہت سارے مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن ان کی عقل میں بات آ گئی کہ جب یہ بات مان لیں گے کہ لا الہ الا اللہ، پھر ہمیں یہ حبل اللہ عزت سب کو چھوڑنا پڑے گا. انہیں بڑی عجیب بات ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. تو فرماتے قرآن مجید میں سورت صاد آیت نمبر 5 میں، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تعجب کی بات ہے، اتنی ہمارے معبود ہیں سب کو چھوڑ کے ایک ہی طرف جائیں، یہ عجیب بات ہے، یہ ہمارے عقل میں نہیں آ رہی. تو سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ الہ کا کیا مطلب ہے؟ معبود. کیونکہ بتوں کی وہ عبادت کرتے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، عبادت ہم کرتے ہیں لیکن کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. اجعل الالہۃ الہا واحدا، وہاں پہ معبود، یہاں پہ الہ، اس کا یہ صاف مطلب ہوا کہ الہ کو وہ کیا سمجھتے؟ خالق سمجھتے، موجود سمجھتے. وہ الہ کا کیا مفہوم لیتے تھے؟ ابو جہل ابو لہب کیا مفہوم لیتا الہ کا؟ معبود اور بحق. کیوں اگر صرف معبود ہوتا تو چلیں ٹھیک ہے، محمد اللہ کی عبادت بھی درست ہے اور اللہ تعزہ کی درست ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات نہیں چلنے والی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بات ختم ہو گئی. انہیں علم ہو گیا اچھی طرح سے کہ الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود بحق. یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل، اب دیکھیں لا الہ الا اللہ، اور قرآن مجید کی مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو بیان کیا ہے، لیکن اور واضح طریقے سے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ ہود آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 26 میں، الا تعبدوا الا اللہ، لا تعبدوا الا اللہ. آپ ایسے لکھیں لا الہ الا اللہ، اس کے نیچے لکھیں لا تعبدوا الا اللہ، اور سب کو ایک دوسرے کے نیچے، لا کے سامنے لا، الہ کے سامنے تعبدوا، الا کے سامنے الا، اور اللہ کے سامنے اللہ. تو الہ کا کیا مطلب ہوا؟ تعبدوا. اور یہ میسج ایک جگہ پہ نہیں، سورت ہود میں 2 جگہ، آیت نمبر 2 آیت نمبر 26، سورت فصلت میں آیت نمبر 14 میں، سورت احقاف آیت نمبر 21 میں، اور سورت آل عمران، سورت اسراء میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، اس طرح سے آپ لکھیں ایک دوسرے کے نیچے، تو واضح بات سمجھ آتی ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں عربی زبان کے گرامر کس نے ایجاد کی ہے؟ سیبویہ کا نام سنا ہے؟ سیبویہ، اس شخص نے عربی گرامر کی بنیاد رکھی ہے سلام اللہ. اور اس نے جب الہ کا مفہوم بیان کیا تو وہ شخص لکھتا ہے الہ کا مطلب ہے معبود، الہ مطلب معبود ہے. اور جانتے ہیں اللہ کا نام جو اللہ، اس کی حقیقت جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، اس کا مطلب ہی معبود بھی حق ہے، پتہ ہے آپ کو؟ الہ سے لے گیا، الہ معبود، عربی زبان میں معبود ہے. اور کیونکہ سچا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ کا مطلب ہے معبود بھی حق. اچھا یہ تو الہ کی دلیل ہو گئی، اب حق کہاں سے آ گیا؟ اب یہ حق بھی ثابت کرنا ہے کہ نہیں؟ سورت الحج میں آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، اللہ تعالیٰ حق ہے، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اور جس چیز کو وہ پکارتے اللہ تعالیٰ کے سوا وہ سب باطل ہے. وہ یاد رکھیں جب بھی یہ قاعدہ ہے کسی آیت میں حدیث میں دعا کا لفظ موجود ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ دعا وہ راستہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے ہر وقت میں. نماز کے لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، حج کا موسم ہے، روزے کا موسم ہے، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جو ہر لمحے میں ہر وقت میں بغیر کسی قید کے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتی ہے. تو الدعاء هو العبادة. تو ان قرآن مجید کی آیات سے یہ بات واضح ہوئی کہ لا الہ الا اللہ مطلب کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھے، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا اے معاذ، تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے لوگوں پر اور لوگوں کا کیا حق ہے اللہ تعالیٰ پر؟ معاذ اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ ورسول اعلم، اللہ تعالیٰ جانے اس کا رسول جانے، مجھے اس کا علم نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ ہے. اچھی طرح سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم جو ہے لا معبود بحق الا اللہ. اور قرآن مجید میں تیسری قسم کی بھی دلیل موجود ہے اس کو سمجھنے کے لیے، جہاں پر کلمے کا ذکر نہیں ہے لیکن علماء نے چار اہم قواعد اخذ کیے ہیں قرآن مجید سے، جو قواعد اربع کے نام سے مشہور ہے. سب سے پہلا قاعدہ، مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے. ابو جہل، ابو لہب یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی، اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ یونس آیت نمبر 31 میں قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے سوال کریں، پوچھیں ان سے تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی ہے جو سننے اور دیکھنے کا مالک ہے، جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور تدبیر کرتا ہے؟ سب کا جواب کیا ہوگا؟ فسیقولون اللہ. تو انہیں یہ کہہ دیجیے فقل افلا تتقون، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، پھر دوسروں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کو کوئی شریک تھا؟ کسی کی مدد لی؟ جب تمہیں رزق عطا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کی مدد سے وہ رزق عطا کر رہا ہے؟ جب پوری طرح کی تدبیر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی مدد سے. دوسرا قاعدہ, مشرکین عرب صرف اس لیے شرک کرتے اور بتوں کی عبادت کرتے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے, تاکہ یہ بت اللہ تعالیٰ کے, انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. میں نے آیت بار بار دہرائی ہے, سورۃ زمر کی آیت نمبر 3, والذین اتخذوا من دونهم اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں اور شفاعت کی دلیل سورۃ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله, اور عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان چیزوں کے جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل ابو لہب, مشرکین عرب کی بات ہو رہی ہے. یہ دوسرا قاعدہ تھا. پہلا قاعدہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. دوسرا قاعدہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں یہ وجہ بیان کی گئی. تیسرا قاعدہ ہے, مشرکین عرب یاد رکھیں یا شرک جو ان کے زمانے میں تھا وہ صرف بت پرستی نہیں تھا. اس لیے آپ کسی شخص سے اس سے پہلے کہ آپ جھگڑیں شرک کے مفہوم میں, آپ ایک سوال کریں شرک کا کیا مطلب ہے. اکثر لوگوں کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے یا یہ الفاظ نکلتے ہیں, شرک کا مطلب ہے بتوں کی عبادت, اور یہ غلط مفہوم ہے. یاد رکھیں شرک کا مطلب بتوں کی عبادت نہیں, شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت. دونوں میں کیا فرق ہے؟ بت صرف بت ہے, غیر اللہ میں بت بھی ہیں اور انبیاء بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, فرشتے بھی ہیں, سب کچھ ہے. تو مشرکین عرب کے زمانے میں صرف بتوں کی عبادت نہیں تھی, نہیں ہوتی تھی. بتوں کی عبادت ہوتی تھی, درختوں کی بھی عبادت ہوتی تھی, درند اور پرند کی عبادت ہوتی تھی, انبیاء کی عبادت ہوتی تھی, فرشتوں کی عبادت ہوتی تھی, اور صالحین بزرگوں کی عبادت بھی ہوتی تھی. دلائل سب موجود ہیں قرآن مجید میں, سے وقت نہیں ہے, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت عیسائی کرتے ہیں, نیک اور صالحین کی عبادت بھی وہ کرتے. اللہ کیا تھا؟ صحیح بخاری میں پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں, اللات ایک نیک اور صالح شخص تھا جو حاجوں کے لیے ستو بناتا تھا, انہیں پلاتا تھا. جب وہ مر گیا اس کی قبر پر انہوں نے مجاوری کی اس کی یاد میں کہ ایک نیک اور صالح شخص تھا, اس کے بعد اس کو بت بنایا گیا, اسے تراشا گیا, پھر اللات وجود میں ایک بت کی شکل میں بعد میں لوگ آ کے اس کی, لوگوں نے اس کی عبادت کی. تو تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ شرک صرف بتوں کے عبادت کا نام نہیں بلکہ غیر اللہ کے عبادت کا نام ہے. چوتھا قاعدہ, مشرکین اولین جو ابو جہل ابو لہب کے زمانے کے مشرکین جو تھے, وہ اللہ تعالیٰ کو, وہ بتوں کو پکارتے تھے اچھے اوقات میں, خوشی میں, لیکن جب مصیبت آتی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, سورة العنکبوت آیت نمبر 65. جب وہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں سمندر میں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں, مشکل کشا بھی تو ہے, حاجت روا بھی تو ہے, سب عبادتیں دیکھیں مخلصین لہ الدین. مشکل کشا تو پہلے سے جانتے تھے, لیکن مخلصین لہ الدین کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر جو بت پرستی کرتے تھے, جو پکار, جو عبادت, جو قربانیاں, جو نظر نیاز بتوں کے لیے کرتے تھے, اللہ تعالیٰ یہ سب کے سب صرف و صرف تیرے لیے ہیں. فلما نجاهم الى البر, جب خشکی کی طرف انہیں نجات دلاتے اللہ تعالیٰ اور خشکی پہ اتر جاتے ہیں, امن و امان ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں؟ اذا هم یشرکون, پھر شرک پہ آ جاتے ہیں. پہلے مشرکین صرف عبادت میں شرک کرتے, ربوبیت میں نہیں. یاد رکھیں ابو جہل نے کبھی بھی بت سے اولاد نہیں مانگی, کبھی بھی بت سے رزق نہیں مانگا. بت کے لیے قربانیاں کرتے، نظر و نیازیں ضرور کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی خالق مالک اولاد دینے والا نہیں، یہ جانتے تھے. پچھلے زمانے میں جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے سب کے سب صالحین و بزرگ تھے. اللات، عزہ، منات، یہ سب نیک اور صالح لوگ تھے. یا ان پتھروں اور درختوں کو پوجتے تھے جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. لیکن پھر بھی مشرک ٹھہرے، ان کے خلاف جنگ کی گئی، انہیں قتل کر دیا گیا، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا گیا، ان کو بچوں کو یتیم کر دیا گیا. لیکن آج اگر ہم تھوڑا سا اپنے ماحول میں دیکھیں، انڈیا، پاکستان اور ارد گرد ممالک میں مسلمان کیا کرتے ہیں، قبر پرست کا تھوڑا سا اب ذرا غور کریں کیا کرتا ہے. یا غوث مدد کا نعرہ کیا سمندر میں ہوتا ہے، مصیبت وقت ہوتا ہے، یا خوشی میں بھی غوث یاد آتا ہے ہر وقت. مثال میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، احمد رضا خان بریلوی ملفوظات میں واضح الفاظ میں یہ الفاظ بیان کرتا ہے، میں نے جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا زندگی ساری، جب سے ہوش سنبھالا یعنی. ایک مرتبہ دوسرے بزرگ کا نام لینے کی میں نے کوشش کی، میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. کتنی تعجب کی بات ہے. آپ جانتے ہیں جب سکرات الموت آتی ہیں تو انسان کی عقل کام نہیں کرتی، پھر دل میں جو عقید ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. جیسے زندگی ساری لا الہ الا اللہ پہ گزاری ہو، اسی کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے. جانتے ہیں آپ، جس کا آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہو جنت میں جائے گا. اب سمجھتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے اس کو، بریلوی بھی جانتے ہیں، دیوبندی سب جانتے ہیں. وہ یہ سمجھتے زبان سے کہنا کافی، آگے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں دلیل کے ساتھ زبان سے کہنا کافی نہیں، عمل سے. اور جب یہ عمل دل میں پختگی حاصل کرے گا پھر انسان کی بدن سے عمل ہو سکتا ہے. دیکھیں زبان کا کنیکشن جسم سے نہیں، یاد رکھیں یہ دل کا کنیکشن ہے، زبان سے دل اور دل سے پورے جسم میں. جس شخص نے زندگی ساری یا غوث ہی کہا، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، مرنے کے وقت اسے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب زندگی میں ہوش و حواس پورے ہیں، ایک دوسرے بزرگ کے نام لینے کی کوشش کی، منہ سے یا غوث ہی نکلا. میں یہ سوال کرتا ہوں، سکرات الموت میں اس کے منہ سے اللہ کا نام کیسے نکلا جب عقل کام نہیں کرتی؟ اس کے اس وقت منہ سے بھی یا غوث ہی نکلا. صبح و شام لگے ہیں غیر اللہ کی یاد اور پکار میں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یاد رکھے خالی کوئی چیز نہیں ہے. جب حق چلا جاتا ہے دل سے تو باطل بھر جاتا ہے، یہ قانون ہے، اس دنیا کا قانون ہے، خالی جگہ کوئی نہیں. جب دل سے ایمان اور توحید چلا گیا، اس دل میں کفر اور شرک بھر گیا، اور زندگی ساری اسی کفر میں گزاری. لوگوں کو کہے نا، یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہتے یار دعا کرو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی فرمائے گا، میں نماز پڑھوں گا. شرک کو کیوں نہیں چھوڑتے، قبر پرستی کیوں؟ دعا کرو دعا کرو. ایک شخص شاور کے نیچے کھڑا ہے اور نہا رہا ہے، اور وہ کہتے میں خشک ہونا چاہتا ہوں. کبھی خشک ہوگا وہ؟ تو شاور کے نیچے سے نکلو یا اسے بند کرو، پھر تو آپ کا جسم خشک ہو سکتا ہے. جب تک اس شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو اور شرک پہ شرک کیا جا رہے ہو، تو یار یاد رکھو شرک سے کبھی نکلنے والے نہیں. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ایک بالشت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ایک قدم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو یہ پیمانہ ہے اور یہ ترازو ہے. یہ نہیں کہ آپ شرک کے دلدل میں پھنسے رہو زندگی ساری اور کسی کی بات کی طرف توجہ نہ دو. آپ کے ارد گرد جتنی بھی لوگ یہ کہیں گے شرک ہے، آپ جواب میں کیا ملتا ہے؟ یہ وہابی ہیں، انہیں کیا پتہ ہے توحید کیا شرک کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم وقت آئے گا، سوال ہوگا، اور ایک ایک شخص سے سوال ہوگا براہ راست، من غیر ترجمان، کوئی ترجمہ والا نہیں درمیان میں. ماذا اجبتم المرسلین، رسولوں کو کیا جواب دیا؟ جب یہ علم ہی نہیں رسول کیا لے کے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ ان للہ وان الیہ راجعون. تو یہ چار قاعدے بیان ہو رہے تھے، چوتھے قاعدے میں ایک موازنہ کر رہے ہیں، کل بھی شرک تھا آج بھی شرک ہے، کل مشرک اور کافر تھے ان کے خلاف جنگ کی گئی، اور آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر اس سے بھی زیادہ گناہ کرے وہ پھر بھی مسلمان ہے، میرے کہنے کا یہ مقصد ہے۔ ابو جہل مصیبت وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتا تھا اور عام وقتوں میں بتوں کو پکارتا تھا، آج کل کا مشرک ہر وقت میں، پچھلے زمانے میں جسے بیان کیا ابھی، یا پتھر یا درند یا پرند یا نیک اور صالح لوگ، اور آج کے دور میں جن پیروں اور فقیروں اور اولیاء کو یہ پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے قصے اللہ تعالیٰ کی قسم ان کی کتابوں میں موجود ہیں، میری بہنیں سن رہی میں بیان نہیں کر سکتا، اتنی اس میں گند بھرا ہوا ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کے اندر وہ بات نہیں کر سکتا، وہ پھر بھی ان کے بزرگ ہیں، ان کے ولی ہیں، انہوں نے نیک اور صالحین کی عبادت کی، ان کے خلاف جنگ کی گئی، وہ تا قیامت جہنم میں ہیں، مشرک ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اور آج کا مشرک کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ بھی کرتا رہے، لیکن کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے اس کے لیے، تو یہ انصاف نہیں، جیسے وہ جیسے یہ، فرق جانتے ہیں؟ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے زبان سے اور اس پہ عمل نہ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں، جس شخص کا عمل اس کے قول کے مخالف ہو منافق کہتے ہیں، اور منافق کہاں ہوتے ہیں؟ فی الدرک الاسفل من النار، ابو جہل ابو لہب اوپر ہیں، یہ ان کے بھی نیچے ہیں۔ اس لیے میں بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے ملکوں میں شرک کے دلدل میں پھنسے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، انہیں بچانے والا کوئی نہیں، ہم انہیں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے، ہر کوئی اپنی دنیا میں لگا، اپنی زندگی میں مگن ہے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تھوڑا سا علم دیا ہے، جو مجھے تھوڑا سا علم دیا ہے، وہ ہم شیئر تو کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اپنی طاقت کی حدود میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ کسی پہ نہیں ڈالتا، لیکن تھوڑا سا، تھوڑی سی محنت ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ ہماری طرف آتے ہیں، جب ہم یہاں موجود ہیں جدہ میں، وہ ہماری طرف آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے بھی آتے ہیں، اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، لے جانے میں، لے آنے میں، ٹرانسپورٹیشن میں، ان کو کوئی دقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کبھی انہیں توحید کا سبق دیا، کبھی یہ بیان کیا توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، یاد رکھیں، مہمان نوازی اچھی کی، ماذا اجبت المرسلین کے بارے میں آپ نے کیا بتایا تھا، کیا جواب ہوگا؟ وہ مانتے نہیں، سنتے نہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے، مذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نے کیا کیا، وہاں جانے کی دور کی بات ہے، یہاں پر آتے ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں رہ کے جاتے ہیں۔ میں اب ساتھ سوال کرتا ہوں، کتنی بریلوی آپ کے گھر میں آئے اور ان میں سے ایک بھی موحد ہو گیا، جو اصل میں بریلوی تھے، جو شروع سے الحدیثوں کی بات نہیں کر رہا میں الحمدللہ، وہ ان کے رشتے دار سب الحدیث ہوں گے، لیکن جو ریورٹ ہوئے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی بھی نہیں ملتا ہمیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں بات آتی نہیں ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں رشتہ داری ہے یا دوستی ہے، وہ کس بنیاد پہ ہے؟ اس دنیاوی بنیاد پہ، اور یہ توحید و شرک کی بات ہے، جمعرات کو ہم جب سنتے ہیں ادھر ہی کے لیے ہم بس، جیسے تبلیغ جماعت والے کیا کرتے ہیں، چلے کے لیے گئے، صرف روزہ کے لیے گئے، دس دن کے لیے گئے، صرف وہاں پہ تبلیغ کرنی ہے، اس کے بعد کوئی حرج نہیں۔ آپ جانتے ہیں ہر مومن موحد تبلیغ کرنے والا ہے، آپ ڈاکٹر ہو اپنے کلینک میں تبلیغ کرو، پیشنٹ نہیں آتے آپ کے پاس وہاں تبلیغ کرو، آپ ٹیچر ہو اپنی کلاس میں تبلیغ کرو، انجینئر ہو اپنی سائٹ پہ تبلیغ کرو، باپ ہو اپنے گھر میں بچوں کو تبلیغ کرو، تو کوئی بھی شخص دعوت و تبلیغ سے دور نہیں ہو سکتا ایک لمحے کے لیے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ گھر چھوڑو نکل جاؤ تبلیغ کرو، گھر واپس آ جاؤ سب بھول جاؤ، ہر موحد ہر مومن تبلیغ کا کام کرتا ہے اور اسے کرنا چاہیے، اور یہ فرض ہے، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق نہیں کرو گے خسارہ ہے. سب سے پہلے ایمان, ایمان علم سے بغیر ایمان, ایمان نہیں. پھر عمل صالح, عمل الصالحات. یعنی دیکھیں خسارہ کیسا ہے, کافی نہیں کہ آپ موحد بن گئے, یہ حدیث بن گیا ہوں, موحد ہوں, سلفی ہوں, خلاص کافی ہے, نہیں. وہ عمل صالح, اس پہ عمل بھی کیا. توحید کے سبق ہم سیکھ رہے ہیں, موحد بن گئے سمجھ لیا, کافی نہیں, کافی اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. اور عمل کیسے کیا جاتا ہے, اپنے آپ کو اس توحید کے مطابق پورے کے پورا ڈال دو, پھر اپنے گھر والوں کو, اپنے ماحول جو آپ کے ارد گرد ہے. اس کے بعد خسارے سے نکلے, ابھی تک نہیں نکلے. دیکھیں خود بھی موحد ہو گئے, گھر والے بھی ہو گئے, پھر بھی نہیں. وہ تواصل بالحق, آپ کے مسلمان بھائی اور باقی جو کافر ہیں ان تک بات پہنچاؤ جو آپ ابھی سیکھ چکے ہو, جس پہ آپ عمل کر رہے ہو. اچھا ابھی تو جان چھوٹ گئی خسارے سے, نہیں ابھی بھی نہیں, ابھی چوتھی شرط باقی ہے. وہ تواصل بالصبر, اور صبر بھی کرنا ہے. کیوں؟ جب آپ اس راستے سے نکلو گے ہر طرح سے آپ کو رکاوٹیں آئیں گی, دشواری ہوگی, مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اپنے آپ کے جو قریب ہیں وہ ان سے وہ پہلے, اور جو دور ہیں وہ بعد میں. آپ کے گھر کے اندر ہی آپ کو رکاوٹ سب سے پہلے ملے گی. تو ان چار چیزوں کو جس نے مکمل طور پر سمجھا, اس پہ عمل کیا, خسارے سے تو وہ بچ گیا. جو ہم تو ابھی پہلے پہلی سیڑھی میں ہیں, الذین آمنوا پہ ہیں, ابھی عمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہمارے کتنے مسلمان ساتھی ہیں جو یہ چار چیزیں مسلسل ایک ساتھ کر رہے ہیں, جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہر چیز کا وقت ہے. ڈیوٹی پہ جاتے ہیں, ٹائم پہ جاتے ہیں, گھر والوں کو سیر پہ لے جانا ہے, ٹائم پہ جاتے ہیں, ساتھی کو جا کے ملنا ہے, کہاں پہ جانا ہے, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ چار چیزیں کہاں ہیں؟ خسارے سے بچنا ہے تو ان چار چیزوں پہ عمل کرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ کے ارکان بھی ہیں, ستون, ہر بلڈنگ کے ستون ہوتے ہیں, اور ان ستون کے بغیر کوئی بلڈنگ بلڈنگ نہیں رہتی. اور لا الہ الا اللہ کے دو ستون ہیں, لا الہ ایک ستون, الا اللہ دوسرا. لا الہ انکار پہلا ستون, الا اللہ اقرار دوسرا ستون. اور ہم سمجھتے ہیں الہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں صرف کوئی معبود نہیں, ہر معبود کو جھٹلا دو, یہ پہلا ستون ہے. لیکن جو حق بات ہے, یاد رکھے آپ نے چار چیزوں کا انکار کرنا ہے اور چار چیزوں کا اقرار کرنا ہے. شیخ سلمان تمیم رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو بڑے پیارے انداز میں بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں چار چیز کی نفی اور چار چیزوں کا اقرار کرنا, لا الہ الا اللہ کا اگر آپ پورا عمل کرنا چاہتے تو اس طرح سے عمل کرنا پڑے گا. نمبر ایک, جو چار چیزوں کی نفی ہے, نمبر ایک, ہر الہ کی نفی اللہ تعالیٰ کے سوا, جتنے بھی معبود ہیں, جھوٹے معبود ہیں, سب کی نفی, کسی کا وجود نہیں, کوئی معبود نہیں برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے. دوسرا, طاغوت کی نفی, اور طاغوت کا جو انہوں نے مفہوم بیان کیا ہے, ہر وہ شخص جس نے اپنی عبادت کروائی, یا اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بلایا, یا اپنی عبادت کروا کر اس پر راضی ہوا, اسے کہتے ہیں طاغوت. اس سے بھی انکار. تیسرے نمبر پر الانداد, ہر ند کی نفی کی, اور ند کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو تجھے اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر دے, چاہے وہ مال ہو یا اولاد ہو یا نوکری ہو, کوئی بھی چیز ہو جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر دے, اسے ند کہتے ہیں. کیونکہ جب آپ کلمہ پڑھ چکے تو اپنے آپ کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. الاسلام هو الاستسلام للہ بالتوحید, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا توحید کے ساتھ. اور جو شخص مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو اس کی توحید کامل نہیں, اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ند بنایا, وہ یہ شرک اصغر میں ہے, شرک اکبر نہیں. جیسے صحیح حدیث میں عبد الدینار اور عبد الدرہم, یہ مطلب نہیں کہ جو شخص رشوت کھاتا ہے تو وہ مشرک ہے شرک اکبر، بالکل نہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے. عبد الدینار اور عبد الدرہم کی جو بات آئی ہے وہ شرک اکبر نہیں ہے، یعنی دنیا کو بہتر سمجھتا ہے آخرت سے، اور یہ شرک اصغر ہے جو کفر اکبر کی طرح ایک راستہ ہے. اور چوتھے نمبر پر الارباب، اور رب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بیان کیا جو حق کے خلاف فتویٰ دے اور لوگوں کو اس کی طرف بلائے اور لوگ بھی اس فتوے پہ عمل کریں، یعنی حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے. ارشاد باری تعالی واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو ان چار چیزوں کی نفی کرنا ضروری ہے، اور جو جن چار چیزوں کا اقرار کرنا ضروری ہے وہ ہے نمبر ایک نیت اور ارادہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اقرار، نمبر دو محبت اور تعظیم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، نمبر تین ڈر خوف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور نمبر چار امید جسے رجا کہتے ہیں، امید بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس نے ان چیزوں کا اقرار اور انکار کیا اس طریقے سے، تو اس نے کلمہ توحید کو اچھے طریقے سے سمجھا. ٹائم کتنا ہو گیا میرا خیال ہے؟ وقت کافی ہو گیا، میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اگلے درس میں انشاءاللہ جو باقی چیز رہے گی کلمہ توحید کے بارے میں، کلمہ شہادت اور کلمہ توحید کے جو آٹھ شرطیں ہیں وہ دلیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے اور عقلی دلیل سے بھی، کہ آٹھ شرطیں کہاں اور کیسے ہمیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی ساتھی کا؟ ابھی سات منٹ ہے. جی ہاں، میں نے مختصر بات بیان کی صرف توحید کے لحاظ سے. پوری حدیث اس طریقے سے ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے لوگوں پر اور لوگوں کا حق کیا ہے اللہ تعالیٰ پر. تو اللہ تعالیٰ کا حق جیسے حدیث میں نے بیان کیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور لوگوں کا حق یہ ہے اللہ تعالیٰ پر کہ جب کوئی شخص ایسا کرے، یعنی تو موحد ہو، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دیں گے. یہ اس شخص کا حق ہے جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو. لیکن کیا اگر گنہگار ہے پھر بھی وہ جنت میں جائے گا؟ کچھ لوگوں غلط سمجھا ہے. اس کا مطلب دو ہیں، یا تو اس کے گناہ کبیرہ نہیں، گناہ صغیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، جنت میں ابتدان چلا جائے گا، یا اس کے اگر کبیرہ گناہ اس کے ساتھ ہیں اور اسے توبہ نہیں کی تو ابتدان میں وہ جہنم میں جائے گا لیکن مخلد نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا. کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ اسے انصاف دلانے کے بعد اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا. جو پہلا حق ہے وہ حق واجب ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حق کے بندوں پر، یہ واجب حق ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن جو دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر وہ واجب نہیں ہے، وہ احسان اور انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دونوں حق برابر نہیں، لفظ حق کی استعمال ہوا دونوں میں، لیکن دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے. بندوں پر حق اللہ تعالیٰ کا یعنی جو توحید ہے وہ ہم پر فرض ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا صرف اس توحید کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور احسان ہے اپنے بندوں پر. ایک سوال ہے، اسنام اور اوثان میں کیا فرق ہے؟ کسی کو آتا ہے جواب؟ سنم اور وثن میں کیا فرق ہے؟ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور وثن کیا ہے؟ جس کی جزاک اللہ خیر. سنم کہتے ہیں تراشے ہوئے بت کو جس کی کوئی شکل ہو، اور وثن کہتے ہیں جس کی کوئی شکل نہ ہو. اب جو قبر ہے یہ بت نہیں ہے، سنم نہیں ہے، لیکن یہ وثن ہے. کوئی دلیل کسی کو آتی ہے؟ کسی حدیث میں ایک دلیل موجود ہے اس کی، اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد. مثلا فرماتے ہیں کہ میری قبر کو وثن نہ بنانا. تو قبر کیونکہ شکل نہیں ہوتی، تراش و بت نہیں ہوتا، تو اس کو وثن کہتے ہیں. یہ درخت کیا ہے؟ درخت وثن ہے، اور جو تراشا ہوا بت ہے، اللات ہے، عزا ہے، رام ہے، کرشن ہے، یہ سب جو بھی بت بنے ہوئے ہیں یہ صنم ہے. ماشاء اللہ، خیر سب کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہے.
مودودی صاحب کے حوالے سے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یا مفہوم جو نکالا ہے، لاحق حاکمیت الا اللہ، یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ میں خود اس چیز کو پڑھ چکا ہوں. ان کا جو کتابچہ ہے جہاد اور عبادت، اس میں اسی چیز کو انہوں نے لیا ہے کہ عبادت کے معنی ہی یہی ہیں کہ یعنی آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ واضح طور پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف ذریعہ ہیں حکومت قائم کرنے کے لیے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جو تفصیل اب تک میں یا ہم ساتھی جب پڑھ چکے یا سن چکے ہیں اس کے مطابق یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ صرف ذریعہ ہیں حکومت کرنے کا. عبادت کے معنی انہوں نے یہی کیے ہیں. آپ نے جس طرح سے بیان کیا کہ یہ ایک تحریف ہے لا الہ الا اللہ کے معنوں میں، تو اس کے بعد ان کا مقام کیا رہ جاتا ہے اگر اس کو کمپیئر کرتے ہیں جو وحدت الوجود ایک طرف لیتے ہیں اس حساب سے؟
یاد رکھیں، جس شخص نے ظاہر طور پر وحدت الوجود کو بیان کیا اور اس پر اقرار کیا اور اسی پر زندگی گزاری، اس کے کفر پر کسی کو شک نہیں. اس کی مثال ابن عربی کی میں نے بات کی، حالک صوفی جو کہتا ہے احمد ہو یا احمدنی وہ احبود ہو یا احبودنی، میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں وہ میری حمد و ثنا کرتا ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں وہ میری عبادت کرتا ہے، یعنی خالق اور مخلوق سب ایک ہی ہیں، تو اس کے کفر میں کسی کو شک نہیں. حلاج نے کہا ان الحق، اس جبے میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں، جبہ پہنا ہوا تھا، کہتے جبے میں اللہ ہے، اس کو قتل کر دیا گیا. کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص واضح طور پر اس عقیدے کو بیان نہیں کرتا، جسے میں نے بات بیان کی ہے کہ جو شخص یہ کہتے لا معبود الا اللہ، اسے وحد الوجود کی بو آتی ہے، وحد وجود نہیں ہے. کیوں؟ جو شخص لا موجود الا اللہ تو واضح ہے، لا موجود الا اللہ کی جو تفسیر بیان کرتے وہ تو واضح ہے، لیکن لا معبود الا اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کم عقلی کی وجہ سے اسے یہ بات سمجھ نہ آئی ہو کہ یہ وحد الوجود کی طرف لے کے جاتی ہے، تو اس پر ہم کفر کا فتویٰ لگا، یہ بات درست نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہو، کیونکہ جس میں شک ہوتا ہے اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال کی چیز میں تو اس پہ دلیل قائم نہیں کی جا سکتی، اور خاص طور پر شرک اور کفر کے موضوع پر. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اس طریقے سے کہہ کہ وہ کافر، بالکل درست نہیں ہے بات. اور قرآن مجید جس نے بھی تاویل کی ہے اور اس تاویل کی کوئی وجہ ہے تو وہ کافر نہیں ہو سکتا. تو یہ بات ذرا دھیان سے سنیں اچھی طریقے سے، کہ کچھ ساتھی غلط سمجھتے ہیں. اور تکفیر کا مسئلہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، کچھ لوگ حکمرانوں کو بھی اس طریقے سے کافر کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے سے فیصلہ نہیں کرتے اور ایک ہی لفظ میں سب کو برابر کھڑا کر کے کافر کہتے ہیں، یہ بھی بات درست نہیں. میں پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ اس کی 9 مختلف صورتیں ہیں، 6 کفر اکبر کی ہیں اور 3 کفر اصغر کی ہیں، اور انصاف یہی ہے. اور اہل سنت والجماعت جب بھی اس تکفیر کے معاملے میں بات کرتے ہیں تو تفصیل بیان کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کفر معین، ایک شخص کا کفر بیان کرنا، اور ایک شخص ہے عام بات، کفر مطلق جو ہوتا ہے اس پہ وہ بات کرتے ہیں کہ جس نے بھی قرآن کو جھٹلایا وہ کافر ہے، جس نے بھی قرآن کی تحریف کی وہ کافر ہے. لیکن کفر معین کے لیے شروط ہیں، ضوابط ہیں اور موانع ہیں، وہ مد نظر رکھنے چاہیے. ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں جو صحیح بات ہے، وہ عقیدہ کی بات اکثر صحیح بیان کرتے ہیں، درست بیان کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کا رہن سہن صوفیوں کے ساتھ ہے تو کہیں کہیں پہ صوفیت نظر آ جاتی ہے. لیکن ان کے عام دروس جو ہیں جتنے بھی سنے ہیں تقریباً وہ ٹھیک ہوتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی طالب علم ہے تو وہ سنے، اگر کوئی عام شخص ہے تو بہتر ہے اسے نہ سنے. کیونکہ کبھی کبھی کیونکہ جو شخص جس ماحول میں رہتا ہے اور اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں پہ اس ماحول کی بات اس کی زبان پہ آ ہی جاتی ہے. اور اس کی اور بھی مثالیں ہیں، میں بیان نہیں کرتا یہاں پہ، کہ ایسے باتیں بیان کرتے ہیں جو ظاہراً صحیح داعی ہیں لیکن حقیقتاً وہ غلطیاں کر جاتے ہیں. غلطی ہم بھی کرتے ہیں, انسان سے ہوتی ہے, لیکن عقیدے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس کا ذرا دھیان رکھنا چاہیے. اور جب الحمدللہ آپ کے سامنے ایسے علماء موجود ہیں جن کے مطلب جن کا عقیدہ درست ہے, آپ ان کے درست سن سکتے ہیں, آپ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں, جو آپ کو خالص چیز مل جاتی ہے تو پھر ملاوٹ کی طرف آپ نہ جائیں تو بہتر ہے. باقی میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں نے کبھی جتنی میں نے کیسٹیں سنی ہیں یا پروگرام میں نے دیکھے ان کے, عقیدے کے بگاڑ میں نے نہیں سنا ان سے. کچھ ساتھی بیان کرتے ہیں جو میں نے نہیں سنا ان کی مطلب ان کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں. کچھ جو ساتھی کہتے کہ ہم نے سنا ایسے کہا ہے, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر بہتر ہے آپ کے پاس ایک گلاس ہے بالکل صاف اور پیور پانی, اور ایک گلاس میں آپ کو خدشہ ہے اس میں کوئی چیز ہوگی, تو آپ اس کی طرف جائیں. دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جسے صحیح حدیث میں آیا ہے. اشعری ماتوریدی, یہی میں بات کروں کہ جو صوفی حضرات ہمارے ملکوں میں ہیں, جو بندی ہیں یا بریلوی ہیں, ان کا مشترکہ عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے, اصول میں اشعری ہیں اصول میں, اور فروع میں حنفی ہیں دونوں, دیوبندی بھی اور بریلوی بھی. اور کیونکہ اسرار احمد کا میں نے اپنے ذاتی طور پر اسماء و صفات میں کوئی ایسی بات میں نے نہیں سنی, میں نے نہیں سنی. اگر کسی ساتھی نے کوئی سنی تو ابھی مجھے بیان کر سکتا ہے, یا بعد میں مجھے وہ دکھا سکتا ہے یا سنا سکتا ہے. کیا انہوں نے کہا ہے؟ انسان بھی اسی طریقے سے نہیں. اشعری کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں لیکن صفات صرف سات مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں مانتے. ترجمہ میں اور تفسیر میں دست مبارک کہتے ہیں, دست قدرت کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کرتے ہیں. میں نے یہ چیز نہیں سنی. اگر آپ کے پاس کوئی ریکارڈڈ چیز ہے تو آپ صرف اتنا دیکھ لیں. اچھا یہ کہتے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. آپ نے سنا ایسا کہا ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے پھر. میں یہی بات کروں, جو میں نے سنے ہیں ان میں میں نے کچھ نہیں ایسا سنا. اور جی ہاں, میں یہی کہہ دوں, اس نے یہ صراحتن کہیں نہیں یہ بات بیان کی کہ میں جو بندیت سے توبہ کر چکا ہوں اور میں اہل حدیث بن چکا ہوں. کہیں سنا ہے آپ نے کسی نے؟ یہی میں کروں کہ یہ بات نہیں ہے. جس ماحول میں وہ رہے ہیں, زندگی ساری صوفیت میں گزاری ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ چند ساتھی ایسے بیان کرتے ان سے ایسے کلمات ان سے سنے ہیں کہ جسے عقیدہ میں بگاڑ نظر آتا ہے. میں نے ذاتی طور پر نہیں سنے, میں نے ان کی کم کیسٹیں سنی حقیقتاً جو ہے, پھر بس وقت نہیں ہوتا. لیکن جس ساتھی نے ایسے سنے جیسے بھائی بیان کر رہے ہیں کہ وہ مودودی کی تفسیر کو سب سے اچھی تفسیر سمجھتے ہیں, اور اس میں مودودی کی تفسیر بھی مجھے یاد آیا ہے, الرحمن علی العرش استوى, کیا کہتے ہیں کسی کو پتا ہے؟ کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی نہیں, یعنی فرما نہیں قائم بھی نہیں, یہ سب صحیح الفاظ ہیں, مستوی ہیں, قائم ہیں, قابض ہیں. عرش پر کیا فرمایا؟ نہیں موجود نہیں. ہاں اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ عرش پر, دیکھ مجھے بھی لفظ بھلا دیا آپ ساتھیوں نے, نہیں متمکن نہیں, لا حول ولا قوة الا باللہ, آپ سے پوچھتے پوچھتے مجھے بھی بھلا دیا. جی نہیں نہیں حاوی نہیں ہے. انشاءاللہ یاد آ جائے گا.
جسٹ ہاشم لاہور کے تھے جو ایک تذکرہ ہو رہا تھا آپس میں, اور انہوں نے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہمارے پاس شراب کی کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس سے ہم مجرم کو سزا دیں
شراب پینے کی.
شراب پینے کی جسٹس ہاشم لاہور کے ہیں, شیو ٹی وی پہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ شراب کی کوئی ایسی نہیں ملتی جسے ہم شرابی کو سزا دیں. اس کی تائید میں ڈاکٹر سرا صاحب کہتے ہیں کہ شراب جب تک نشہ نہ آ جائے اس کو اس وقت تک حرام نہیں.
یہ غلط بات ہے,
یہ میں نے خود سنی
ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر اس لیے میں نے یہ بات مثال دی آپ کو, جس جو پانی آپ کو پیور نظر آتا ہو آپ اسی کی طرف جاتے ہیں اپنی صحت بچانے کے لیے, تو دین بچانا زیادہ اہم ہے, تو بہتر ہے اس کی طرف آپ نہ جائیں.
وہ مثال بھی دے رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہ آپ نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا اور کہا, غلام نے پوچھا کہ عمر, یا عمر آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے نہیں مارا کہ میں نے تو شراب نہیں پی. انہوں نے کہا میں نے اس لیے تو نہیں مارا کہ تم نے شراب پی تھی, میں نے اس لیے مارا کہ تم ڈگمگا گئے تھے. ادھر سے یہ دلیل پیش کر.
لا حول ولا قوة الا بالله.
عام طور پہ اکثر جو ہے عقائد کی
جی ہاں صحیح ہے.
ایک تو یہ ہے کہ عام مسلم کو یہ چیزیں جو ہے سمجھ میں نہیں آتی, باتیں آتی ہیں تو ان لوگوں نے اس کی نشاندہی کی, کیونکہ ایک دائی ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے ماشاء اللہ ایک صحیح خدمات بھی ہو رہی ہیں. چاہے ڈاکٹر اقرار احمد ہوں, ذاکر نائک, محمد خالد ہیں, اور بھی کوئی نہیں, تو ان کی ان اصلاحی غلطیوں کی وجہ سے ایک ہنگامہ مچا ہوا کہ انہوں نے اصلاح غلطی کی, انہوں نے یہ بات کہی ہے. ہو سکتا ہے سبقت نسانی ہو یا کوئی اور چیز ہو, تو اس کا ایک اصلاحی پہلو کیا ہے, ایک ہی انداز سے اس کی اصلاح کی جاتی ہے. بہت سارے لوگ اس کو کبھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ کافر ہو گیا, نہیں یہ فاسق ہو گیا, یہ ناقص ہو گیا,
یا مشرک ہو گیا, تو یہ اصلاحی پہلو کیا ہے, کیا اس کو ایک اندازہ بتانا. جزاکم اللہ خیر, اچھا سوال ہے ماشاء اللہ, پورے درس کا نچوڑ ہی آپ نے پوچھ لیا ماشاء اللہ اسی سوال میں, جزاکم اللہ خیر. اب دیکھیں سبق لسانی ایک اور چیز ہے, وہ تو انسان سے غلطی میں زبان سے ایک بات نکل جاتی ہے, لیکن ایک شخص کا عقیدہ ہے جو وہ ہمیشہ بیان کرتا ہے. جتنے آپ نے ابھی لیے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک ہے یا عمر خالد ہیں, فارغ السویدان ہے, یہ مشہور لوگ ہیں, ان کو میں نے سنا ہے اور سبقت لسانی کی وجہ سے غلطی نہیں ہوئی ان سے. حقیقتا مثال کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک اسماء و صفات کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا, اسماء و صفات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا نام ہو, کوئی بھی اچھا نام, شرط ہے کہ اچھا ہو, آپ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ عقیدہ ہے, یہ سبقت لسانی نہیں ہے. کیوں؟ جیسے آگے بیان ہوگا, توحید اسماء و صفات کا سب سے پہلا قاعدہ, سب سے پہلا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات جو قرآن مجید میں ثابت ہیں اور صحیح حدیث میں ثابت ہیں, صرف وہی ہی اسماء و صفات, اس کے علاوہ کوئی بھی جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ علم غیب میں سے ہے اور علم غیب توقیفی ہے, اللہ تعالیٰ نے جتنے علم ہمیں دیا ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, اس سے زیادہ ہماری ضرورت نہیں اور جائز نہیں ہے. اور حرام ہے کسی صورت میں اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانا جائز نہیں. تو یہ میں نے خود سنا ہے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں زردشت نبی ہیں, سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے کیا زردشت نبی ہیں؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. اس کا مطلب رام بھی پھر نبی ہیں, کیونکہ اس نے بھی اچھے کام کیے. ہر نیک اور صالح شخص نبی ہے جس کو ہم علم نہیں ہے ہمیں. تو یہ بڑی غلطیاں ہیں, چھوٹی غلطیاں نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ہمیں عقیدہ کی سمجھ نہیں. اصل میں عمر خالد کہتا ہے کہ جب عمر کی قبر کی طرف جاؤ مدینہ میں, ابح لہ ما فی نفسک, جو تمہارے دل میں ہے اسے بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے. تو پھر اگر یہ شرک کی طرف بلاوا نہیں ہے, عقیدہ کا بگاڑ نہیں ہے کہ ہم اس کو سبقت لسانی کہیں گے, تو اسی طریقے سے یاد رکھیں. اور ایک پروگرام ہے پیس ٹی وی پہ, ڈیئر ٹو آسک, ایسا ہے. اب مجھے بہت تعجب ہوا اس نام سے, ڈیئر ٹو آسک. یہ نام ہی سلف صالحین سے ثابت نہیں. اب جانتے ہیں جب کسی امام سے سوال کیا جاتا, وہ کوشش کرتے کہ ہم افتاح کی سیٹ پہ نہ بیٹھیں, پتا ہے آپ کو, کوشش کرتے. اور جب کسی سوال کا جواب دیتے تو ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سائن کر رہے ہیں. جو بات یہ میں کہہ رہا ہوں, جو فتویٰ میں دے رہا ہوں, یہ حق بات ہے جسے میں سمجھتا ہوں اپنا دین, اللہ تعالیٰ فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو یہ عام باتیں نہیں ہیں, بلکہ ان سے یہ غلطی بھی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فتویٰ تو ایک رائے ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، آپ نے فتویٰ دیا یا اس نے فتویٰ دیا، یہ رائے ہے تبدیل بھی ہو سکتی ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ دین کوئی مذاق ہے، کوئی کھیل ہے؟ آپ نے فتویٰ دیا یا اس نے فتویٰ دیا، کسی بھی عمل کیا، کسی پہ چھوڑ، کسی کو چھوڑ دیا، اور وجہ یہ نہیں کہ یہ لوگ اچھے نہیں، حقیقت میں اچھے لوگ ہیں، لیکن وجہ بنیاد کی ہے. اگر میں گھر بیٹھ جاؤں اور ڈاکٹر کی کتابیں پڑھتا ہوں، میں کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اور تبلیغی جماعت والے بڑے اچھی مثال دیتے ہیں لیکن اپنی جگہ پہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو میڈیکل کالج میں جانا پڑے گا، اس لیے دین سیکھنا ہے تو تبلیغ کرنی پڑے گی آپ کو. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں، قابل احترام ہیں، عمر خالد انجینئر ہیں، فارغ السودان ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، یہ سب کے سب جو ہیں شریعت کا علم انہوں نے بنیادی طور پہ حاصل نہیں کیا، کسی استاد سے حاصل نہیں کیا. اور ہمیشہ ہمارے علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ بغیر استاد کے کوئی علم حاصل نہ کرنا، صرف کتابوں سے علم حاصل کافی نہیں ہے، استاد کی رہنمائی بہت ضروری ہے. اور استاد ہی آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے یہاں پہ غلطی کی، آپ نے وہاں پہ غلطی کی ہے. ان لوگوں سے یہی غلطی، جو بنیادی غلطی ہوئی ہے، یہی ہے. اور آج اس دیکھیں، بات یہ نہیں کہ شہرت کس کی ہے اور کتنا ہے، یہ معیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے یا کم پسند ہے، یہ معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ جو حق کی بات ہو دلیل کے ساتھ، یہ معیار ہے. اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہی پسند ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو دشمن سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے، اپنے دشمن سے اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے. آیت الکرسی، آیت الکرسی سے جن بھاگتے ہیں ڈرتے ہیں، کہاں سے علم ہمیں ہوا؟ شیطان مردود نے ہمیں علم دیا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے. اگر یہ ہمیں علم نہ ملتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آیت الکرسی سے ڈرتے ہیں، ہمیں پڑھنی چاہیے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس دین کی تائید کافر سے بھی کرا سکتا ہے، مسلمان سے بھی کرا سکتا ہے. بات یہ نہیں کہ لوگ کتنی لوگ کتنی تعداد میں لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ حق بات دلیل کے ساتھ کون بیان کر رہا ہے، اس کی پیروی کرنی چاہیے. اصلاحی پہلو جو ہے، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو طالب علم ہیں، جو سمجھتے ہیں حق اور باطل کو، یعنی جو داعی ہیں، وہ تو ان کی بات سنیں، اور اگر ان سے ہو سکے مناصحت کریں، ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، خط کے ذریعے، یہ یہاں پر آتے ہیں دعوت کے لیے، ان کو جا کے ملیں، ان سے جا کے بات کریں. جی یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آتے رہتے ہو یہاں پہ، تو علیحدہ کر کے بڑے پیارے انداز سے آپ ان سے سوالی صورت میں سوال کر کے پوچھیں. اگر اختلاف بھی کر رہے ہیں تو میں نے تقریباً تین کیسٹوں میں صرف اختلاف کے مسائل بیان کیے ہیں، تو بڑے پیارے انداز سے آپ ان سے یہ بات کریں کہ یہ ایک میرا سوال ہے، آپ ایسا کہتے ہیں اور علماء ایسا کہتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے کیوں ہے؟ اسماء و صفات پہ آپ بات لے لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الاسماء الحسنی، انہیں اس آیت سے یہ اخذ کیا ہے کہ جو بھی اچھا نام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح ہے. یہ اس کا مطلب مفہوم نہیں ہے. سلف صالحین کا راستہ پھر کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے. سلفی کسے کہتے ہیں؟ ہمیں یہ دکھائیں کہ ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا ہے، کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ جو بھی نام آپ کی اچھا ہو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو، تو ہمیں دکھائیں. ہم بھی، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، جب نہیں ہے تو پھر آپ نے کیوں کہا؟ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اسے رجوع کریں گے. بات یہ ہے کہ اور جو عوام الناس ہے، میں یہ نصیحت کرتا ہوں ان کی باتیں نہ سنا کریں، عوام الناس نہ سنیں، طالب علم سنیں. اور کوئی غلطی ہو تو اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اور کوشش کر کے اس ذریعے سے ان کو آگاہ کریں، نصیحت کریں. اور اگر خود نہیں کر سکتا، کسی عالم کے رجوع کر کے اس سے سوال کرے، اور جو علمی اچھی باتیں وہ ان سے لے لے، کوئی حرج نہیں، لیکن طالب علم کے لیے جو حق اور باطل کی فرق کو سمجھتا ہو.
مودودی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے سورہ طہٰ آیت نمبر 5، الرحمن علی عرش استوا، اس کا ترجمہ ہے رحمان سلطنت کائنات کے تخت پر جلوہ فرما ہوا.
جلوہ، یہ مجھے لفظ بولے، جلوہ فرما، جزاک اللہ خیر، جلوہ فرما ہوا. اب جانتے جلوہ فرما کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عرش پر مستوی نہیں ہے، حقیقتاً مستوی نہیں ہے، جسے استوا کہتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں تأویل. انشاءاللہ جیسے آگے اسماء و صفات پہ بات ہوگی تفصیل سے، یہ بھی تفصیل سے بات بیان کریں گے کہ کس طریقے سے واللہ تعجب ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر عربی شاعری کی طرف گئے، بطور دلیل پیش کیا، اور جو کرسچن بھی اخپل کرسچن شاعر ہے، اس کے بیت کو لیا، شعر کو لیا، اور دلیل بیان کی، اور قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا. تعجب کی بات ہے واللہ. یہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے کہ لوگ کس طرح سے گمراہ ہوئے اس باب میں.
قرآن
پہلے تو اب یہ کہ مولا ہم مولانا نہیں, مولا ہم ہے, ان کا مولا ہے, ہمارا ہمارا مولا نہیں ہے. اس کی تشریح تو پھر اس کے لیے تو خاص انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کروں گا انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ, ٹائم اس وقت نہیں ہے. باقی جو آپ نے سوال کیا ہے, علامہ مودودی کا علم جو ہے وہی دیوبندیت ہے, عقیدے میں اشعری ہیں اور فروع میں حنفی ہیں, اسی طریقے پر چلے ہیں, تھوڑا سا فرق ظاہر کر